الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ہمارے مسجد کے شروع ہو جائے ایک دو منٹ کی کافی ہو جاتی ہے، لیکن پھر آج جو قومی حالات ان کے پیش نظر درد کا نامائکی سے انتقال بھی بہت زیادہ مشکل رکھا جا رہا تھا، اور مسلسل خود و شام اور رات کی مصروفیات کی وجہ سے اس پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان شاء اللہ جیسے ہی حالات میں نامائکی آئی اس سلسلہ بھی اپنے پرانے اجلاس سے بالکل وقت مقررہ مشکل ہو جائے گا۔ مسائل جگہ میں ہماری گفتگو اقاما اور اشرفا کے مسائل پر جاری، یعنی کھانے اور پینے کے سلسلے میں اسلام نے کیا احکامات ہمیں دیے ہیں، اور اس گفتگو کی اہمیت اس لیے بھی دیا جا رہا ہے کہ رشتے مدار اور رشتے حرام تو خود ایمان کے باقی رہنے اور ایمان کے رخصت ہو جانے کا سبب بن جایا کرتا ہے، اور اہم ترین مسئلہ جس کی بنیاد پر جیسا کہ روایات سے بھی ظاہر ہے اور ہماری تاریخ کے واقعات کی گواہی دیتے ہیں کہ بعض اوقات غفلت، لاپرواہی اور بے توجہی نہ صرف ایک انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی بلکہ اس کی آئندہ پوری نسل کے ایمان کا خلل ڈال دیا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے گفتگو ہماری زیادہ ہی تفصیل سے ہو رہی ہے۔ ابتدائی دو تین سفاری لوگوں کی مسائل کے سلسلے میں میں بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے اتنی مفید نہ ہو اس لیے کہ روزانہ پیش آنے والے مسائل نہیں، لیکن تنظیم باقی رہے اس لیے ہی سرکار سے میں نے مسائل بیان کیے، اور اس دن میں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلا مسئلہ عام طور پر یہی علماء کرام اور فقہاء الاسلام اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں کہ گوشت کسی حیوان کا گوشت کس طریقے سے انسان کے لیے حلال ہوگا، حلال گوشت جانور جس کا گوشت کھانا شریعت میں حلال ہے اس کا بھی گوشت کب حلال ہوگا، کس طریقے سے حلال ہوگا، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ شرط کسی بھی جانور کے گوشت کے حلال ہونے کو ہی طریقے کیا اس کا شکار کیا جائے اور کیا اس کو بتا دیا جائے۔ شکار کے سلسلے میں بنیادی بات یہی ہے کہ شکار صرف اور صرف انہی جانوروں کا ہو سکتا ہے کہ جو اہلی نہ ہو، پالتو نہ ہو، مٹی اور رام نہ ہو۔ ایک انسان کسی انسان کے گھر میں پلے ہوئے وہ جانور جو اس کے معلوم ہو چکے ہیں، وہ جانور جو اس کے گھر میں پل چکے ہیں اس کے گھر میں یا کسی کے گھر میں ان کا شکار جاری ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ جانور جسے شکار کے موقع پر اپنی جان بچانے اور فرار ہونے کا موقع نہیں ہے اس کا شکار بھی جاری نہیں ہے۔ اس کی مثال میں نے دی تھی کہ جانور کا چھوٹا سا بچہ ہرن کا شکار ہو سکتا ہے، ہرن کے اس بچے کا شکار نہیں ہو سکتا کہ جو بھاگنے کے قابل نہیں ہے۔ پرندے کا شکار ہو سکتا ہے، پرندے جو چھوٹے بچے کا شکار نہیں ہو سکتا جو ابھی بولنے کے قابل نہیں ہے، یا ہوتا تو ہے لیکن اس میں وہ طاقت نہیں آئی کہ اس کے بہت جان بچا رہا ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے شکار کے سلسلے، اور اس کے بعد پھر اس کے ٹکڑے جو تین مسئلے آئے شکار کی روکے میں پہلی قسم ہوتی ہے کسی جانور کے ذریعے دوسرے جانور کا شکار کرنا، اس کے کل احکامات گزشتہ کمرے میں میں نے بیان کر دوں، اور شکار کی دوسری قسم ہے اسلحے کے ذریعے میں کسی جانور کا شکار کرنا۔ اسلحے کے ذریعے سے جانور کا شکار کرنا بھی ہم نے کسی کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں جانا بھی نہ حاصل، لیکن مختصر تین چار مسئلے اس لیے بیان کر دوں گا کے بعد مکمل کروں گی۔ تقریب کے دوران جو مسائل آئے تھے تقریباً بڑی سارے مسائل آج کی تقریب میں بھی ہیں، یعنی اسلحے سے شکار کرنے کے سلسلے میں شریعت میں مطلقا اجازت نہیں ہے، جو آدمی جس اسلحے کو اٹھا کر جس انداز سے کسی بھی جانور کو مارے تو وہ جانور اس کے لیے ہلاک ہو جائے، ایسا مسئلہ نہیں، بلکہ فقہ نے کچھ اصول قائم کیے، فقہ نے کچھ پابندیاں لگائی، کچھ شرائط رکھی ہیں، ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اگر کسی جانور کا شکار کیا جائے تو وہ جانور حلال اور پاک ہوگا، حلال اور پاک ہونے کے لیے۔ البتہ اتنا میں پھر دوہرا دوں، اگر کہ بار بار ہر تقریب میں ذکر کرتا آیا ہوں، جب شرائط کے ساتھ کسی جانور کا شکار کیا جائے گا تو ابھی آپ سنیں گے تو وہ جانور پاک ہو جاتا سوائے کتے اور سور کے، جو کسی صورت میں پاک ہے، اور اگر وہ جانور حلال گوشت ہے تو وہ حلال بھی ہو جاتا۔ جب بھی کسی جانور کا شریعت سے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شکار کیا جائے تو وہ جانور کتے اور سور کو چھوڑ کر پاک ہو جائے، اس کا تمام جسم، اس کا چمڑا، اس کی کھال، اس کی چربی، اس کے جسم سے نکلنے والا تیل، یہ سب کا سب پاک ہے، اور گوشت کے سلسلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ان جانوروں میں سے ہے جنہیں حلال سمجھا گیا ہے۔ اب وہ طریقہ کیا ہے جس کے ذریعے سے کسی جانور کا شکار کر کے اس کو پاک بھی بنایا جاتا ہے اور اس کو حلال بھی کیا جا سکتا ہے؟ وہی شیش شرط کہ جو کتے کے ذریعے شکار کے سلسلے میں ہیں، وہی شیش شرط اسلحے کے ذریعے شکار کرنے میں بھی موجود ہے، بس معمولی سا فرق ہے۔ تو سب سے پہلی شرط، جب بھی کوئی انسان شکار کے ارادے سے نکلے کسی جانور کا شکار کرنے کے لیے اسلحے کی مدد، اس میں پہلی شرط یہ کہ ایسا اسلحہ استعمال کیا جائے جو یا تو تلوار، چھری یا خنجر کی طرح اس کی دھار ہوتی ہے، جس کی مدد سے جانور کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ مر جاتا ہے۔ جب شکار کیا جائے تو یا تو تلوار، خنجر یا چھری کی مانند ایسا اسلحہ ہو جس میں دھار ہے جس سے شکار کو کاٹا جائے، اور یا تیر یا ایسے کے مانند اس میں نوک ہو، اس کی نوک ہو، وہ نوکدار اسلحہ ہو، جب اس کو پھینکا جائے تو وہ جانور کے جسم کو پھاڑتا ہوا، اس کے جسم کو چیرتا ہوا اندر داخل ہو اور اس کی موت کا سبب بنے۔ تو اسلحے کے سلسلے میں جس طرح جانور کے سلسلے میں پہلا مسئلہ یہ تھا کہ ایسا جانور ہو جو تربیت یافتہ ہو، جب کہا جائے کہ جاؤ تو وہ جائے، جب روکا جائے تو روک جائے، اسی طرح اسلحے کے سلسلے میں پہلی شرط یہ، یوں تو دنیا کی جو چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے اور آپ اٹھا کر اسے جانور پر دے مارے، وہ اسلحہ چاہے تیر سے، چاہے تلوار سے، چاہے بندوق سے، چاہے پتھر سے آپ اس کا شکار کریں، سب اسلحہ، لیکن شرط وہی اسلحہ جانور کو صحیح شکار کر سکتا ہے، اسی اسلحے کا شکار صحیح مانا جائے کہ یا تو تلوار اور خنجر کی طرح دھاری دار ہو، اس میں دھار موجود ہو کہ جب اس سے شکار کیا جائے جانور کا، جانور کے جسم ٹکڑے ہو جائے، اور جب وہ تیر یا نیزے کی مانند نوک دار ایسی نوک جب اسے جانور کے جسم کی جانب پھینکا جائے تو وہ جانور کے جسم کو چیرتا ہوا، اس میں سوراخ کرتا ہوا اس کی موت کا سبب بنے۔ اسی لیے اگر لکڑی کے ذریعے کسی جانور کو ہلاک کیا جائے تو وہ شکار نہیں مانا جائے، اس لیے کہ لکڑی نہ تلوار کی طرح سے دھار رکھتی ہے نہ تیر کی طرح سے نوک رکھتی ہے۔ پتھر سے جانور کا شکار کیا جائے تو وہ شکار بھی صحیح نہیں شکار ہوگا، اس تلوار کے ذریعے سے، نیزے کے ذریعے سے، خنجر کے ذریعے سے، چھری کے ذریعے سے یا تیر کے ذریعے سے۔ آج کل کا جو جدید ترین اسلحہ جس میں عام طور پر یہ بندوق کی گولی استعمال کی جاتی ہے، اس میں یہی اصول دیکھا جائے، اگر وہ گولی جس سے جانور کا شکار کیا جا رہا، چاہے جانور کشتی میں دوڑنے والا جانور ہو، ہرن کی مانی، یا ہوا میں اڑنے والا جانور ہو، مرغی کی مانی، اس اسلحے سے جس گولی سے اس کا شکار کیا جا رہا، اگر وہ گولی جو ایسی ہے جو اس کی نوک، اس کے اندر ایک نوک، اور جب اس کو چلایا جاتا تو یہ گولی جو نوک ہوتی ہے جس سے جانور کا جسم گر جاتا ہے, اس میں سوراخ ہوتا ہے اور پھر یہ گولی داخل ہو کر اس سے باندھتی ہے, تب یہ شکار اس سے جیت رہی ہے. لیکن اگر گولی نوک دار نہیں, چپٹی سی گولی اسے چلایا جاتا ہے, تو وہ اپنی نوک کی وجہ سے سوراخ کر کے اندر داخل نہیں ہوتی بلکہ پریشر کی وجہ سے, دباؤ کی وجہ سے جس کے اس کو پھینکا کر وہ جانور کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے. اس صورت میں اگر اس نے شکار کیا گیا تو وہ شکار جائز نہیں ہے, ان معنوں میں کہ اس کا گوشت آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا نہ ہی بات ہوگی. تو وہ گولی کہ جو نوکدار ہے تیر کی بات اور اس کی نوک جانور کے جسم کو چیر کر اندر جائے گی اس کا شکار کرے, وہ گولی تو جب بھی کیوں اگر آپ اس کو پھینکتے تو وہ جانور کے جسم سے کوئی اثر نہیں ڈالتی, مگر کیونکہ پریشر اور دباؤ دے گئی ہے اس لیے وہ پھاڑتی ہوئی اندر چلے گی. اس گولی کے ذریعے سے جس بچوں کے رائفل کے ذریعے سے جو شکار کیا جائے یہ شکار نہ پاک ہے نہ حلال ہے نہ اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو پہلی شرط یہی ہوئی کہ ایسے چیز کہ جس میں یا تو دھار ہو جس سے جانور کا جسم کٹ جائے یا نوک ہو جس سے جانور کا جسم چیرتی ہوئی وہ چیز اندر داخل ہو جائے. اگر دباؤ کے ذریعے اندر گئی ہے نوک کی وجہ سے چیرا نہیں ہے تو وہ شکار صحیح ہے, یہ پہلی شرط. دوسری شرط اس میں وہی ہے, باقی پانچ شرطیں وہی ہیں جو دوسرے کے ذریعے شکار میں تھی, کہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس مسلحے کو استعمال کرنے والا جب مسلمان ہو یا مسلمان کے حکم میں, یعنی مسلمان ہو یا مسلمان کا بچہ ہو, کافر اہل کتاب مشرق خانگی ناصبی خانگی یہ تمام کے تمام اشخاص اگر کسی جانور کا شکار کریں تو ان کے ہاتھ سے کیا ہوا شکار نہ تو پاک ہے اور نہ ہی حلال ہے. یہی شرط دوسرے کے شکار میں بھی. تیسری شرط یہ کہ جس وقت شکار کے ارادے سے مسلحے کو استعمال کیا جائے, کمان میں تیر کو رکھ کر چھوڑا گیا یا بندوق کے اندر گولی کو رکھ کر بندوق کو چلایا گیا, اس وقت تسمیہ ضروری ہے, یعنی اللہ کا نام لینا ضروری ہے. اگر جانچ اس پر خدا کا نام نہیں لیا گیا تو اس صورت میں بھی وہ شکار غلط ہو گیا, یعنی نہ حلال ہوا نہ ہی پاک ہوا. البتہ اس تسمیہ کے مسئلے میں یعنی اللہ کا نام لینے کے مسئلے میں شریعت میں بھول جانے والے آدمی کو معافی دی, کہ اگر کوئی شخص جلدی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے اب بھول گیا اللہ کا نام لینا اور اس نے شکار کر دیا تو وہ صحیح, لیکن اگر یاد تھا معلوم تھا پھر بھی جان بوجھ کر خدا کا نام نہیں لیا تو وہ شکار کر دیا. چوتھی شرط اس شکار کے سلسلے کی یہ کہ جو شکار آپ نے کیا اس کے اندر جو اسلحہ استعمال کیا گیا ہے جانور اسی کی وجہ سے بن, ایسا نہ ہو کہ آپ نے تو اسلحہ استعمال کیا لیکن جانور کسی اور وجہ سے بن گیا, جیسا کہ کتے کے شکار میں بھی یہی تھا, جانور کتے کے کاٹنے کی وجہ سے بنے, ایسا نہ ہو کہ آپ نے کتے کو بھیجا اس نے جانور کا گلا دبا دیا یا جانور کو اتنا دوڑایا کہ وہ مر گیا بے ہوش ہو کر, تو وہ شکار صحیح نہیں. یہی مسئلہ اسلحے کی شکار کا نہیں, کہ جب آپ تیر دیکھیں گولی دیکھیں تلوار سے اس کا شکار کریں تو شرط یہ کہ جس چیز کو جس اسلحے کو آپ نے استعمال کیا اسی کی وجہ سے وہ جانور مرا, اگر جانور کسی اور سبب سے مر گیا تو اس صورت میں وہ پاک اور حلال نہیں ہوگا. مثلا آپ نے تیر دیکھا ایک جانور کی جانے قربانی کی یا ہرن, آپ نے تیر دیکھا تیر کے سبب سے گھبرا کے وہ دوڑا پانی میں گر گیا اور مر گیا, اب جب نکالا تو آپ کو پتا چلا کہ وہ جانور پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے مرا, اس صورت میں انتظار غلط, تیر آپ نے چلایا گولی آپ نے استعمال کی لیکن اس کی موت واقع ہوئی پانی میں گر گیا اور ڈوب کر مر گیا, یہ دونوں چیزوں سے مل کر مرا, آپ کی گولی سے بھی اور پانی میں ڈوب کر مرنے سے, یا کنویں میں گر گیا ہاتھ پاؤں دوڑ رہا تھا وہ پہاڑ کے نیچے نکل گیا جانور ہاتھ پاؤں سے ڈوب گئے اس کی وجہ سے مر گیا. تو اگر آپ نے شکار کے ارادے سے اسلحہ استعمال کی اور جانور کسی اور وجہ سے مر, کس کی وجہ سے نہیں مر, یا کس کی بھی وجہ سے مرا اور دوسرا سبب بھی پیدا ہو گیا, ان صورتوں میں وہ شکار آپ کے لیے حلال بھی نہیں ہے پاک بھی نہیں, بلکہ یہاں تک علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہو گئے کہ میں نے تیر کو چلایا پتا نہیں یہ تیر کی وجہ سے مرا ہے یا کسی اور وجہ سے, اس صورت میں بھی جانور حلال بھی نہیں ہے پاک بھی نہیں ہے. یعنی جب آپ جانور پر اسلحہ استعمال کریں تو پھر یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ یہ اسی وجہ سے مرا. آپ نے تیر جلایا, اس کے قریب گئے, دیکھا کہ مر چکا, لیکن پھر بھی اگر یہ یقین آپ کو نہیں کہ یہ میرے تیر کی وجہ سے مرا ہے یا خود بخود بم کے اور دہشت سے مر گیا, اس صورت میں بھی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں, یعنی حلال اور مات نہیں سمجھ سکتے. چوتھی شرط کیا ہوئی کہ جانور صرف آپ کے اسلحے کی وجہ سے مرے تب تو صحیح, اگر شک ہو گئے کہ یہ اس شکار کی وجہ سے مرا ہے یا کچھ اور وجہ اس کے اندر مل گئی ہے, اس صورت میں بھی وہ جانور حرام رہے گا اور مرض رہے گا. پانچویں شرط یہ ہے جو کتے کے اندر بھی, کہ اگر آپ کتے کو لے کے جا رہے ہیں, اس نے خود سے بچیس کوڑائی اسی کوڑائی اور بھاگ کر جانور کا نکال کر لیا, اس کا بے کار شرط یہ بھی کہ آپ اس کو اس کتے کو جانور کی جانے چھوڑ دیں. یہی شرط یہاں پر بھی ہے اسلحے, کہ اسلحے میں جب آپ اسلحے کو استعمال کریں تو پانچویں شرط یہ کہ جانور یا ٹارگیٹ آپ کے سامنے ہو اور آپ اس کے ارادے سے اس کو چھوڑ دیں. آپ نے بندوق کی گولی چلائی یوں ہی مزا اپنے کمپنی میں یا یوں ہی آپ نے چلائی, یا آپ نے سامنے درخت کا نشانہ لیا آپ نے چلائی تو اس درخت پر بیٹھی ہوئی مرغابی بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی اور مر گئی. چاہے آپ نے اللہ کا نام بھی لے لیا تھا, ساری درجے بھی پوری, لیکن پھر بھی وہ جانور آپ کے لیے حلال نہیں. آپ نے یوں ہی نشانہ بازی کی مس کے لیے سامنے کی جانے تیر چھوڑا, اتفاق سے دوڑتا ہوا ہرن آیا جس کی گردن میں یہ تیر داخل ہو گیا اور وہ مر گیا. اس صورت میں بھی یہ جانور حلال نہیں ہے, کیونکہ پانچویں شرط یہ کہ آپ نے قصد سے ارادے سے نیت کے ساتھ اس جانور کی جانے اسلحے کو استعمال کیا ہو. اور آخری شرط بھی وہی ہے جو کتے کے شکار میں تھی, کہ اس وقت آپ نے نشانہ لے کر اپنے اسلحے کو استعمال کیا اور جانور کی کاب. اب اس کے پاس جب آپ پہنچے تو یا تو جانور مر چکا ہو یا مرنے والا ہو, اتنا وقت نہ ہو کہ اب آپ اس کو ذبح کر سکیں. جب آپ نے تیر کو چھوڑا, گولی کو چلایا اور اس کے بعد آپ بھاگ کر پہنچے اس جانور کے پاس, ہرن کے پاس, تو آپ نے دیکھا کہ وہ ہرن مر چکا ہے. اس صورت میں یہ آپ کے لیے بات ہے اور حالات ہے. یا آپ پہنچے دیکھا کہ مرا تو نہیں, بس ایڑیاں رگڑ رہا ہے, اس کا آخری وقت. اگر آپ کے پاس اتنی مہلت بھی نہیں کہ اگر آپ کے پاس چولی وغیرہ ہو تو اسے نکال کر اس کی نظر پہ چلا سکے, بہت بالکل آخری وقت ہے, اس صورت میں وہ جانور پاک پر چلا رہے ہیں. لیکن کتے کی شکار کی طرح سے یہاں بھی وہ مسئلہ کہ آپ جانور کے پاس ہوں, آپ نے دیکھا کہ آپ کے تیر نے اسے زخمی تو کر دیا لیکن ابھی زندہ ہے اور تین چار منٹ اور زندہ رہے, اس صورت میں یہ شکار اب آپ کے لیے حلال نہیں, بلکہ اب اگر اسے حلال کرنا ہے تو اس کے لیے الگ سے اسے ذبح کرنا پڑے گا, اب یہ ذبح سے حلال ہو. تو چھٹی اور آخری شرط یہ ہوتی ہے ہر شکار کی, چاہے کتے کے ذریعے ہو چاہے اسلحے کے ذریعے, آخری شرط یہ ہوتی کہ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو یا تو وہ مر چکا ہو یا مرنے کے بالکل قریب, تب وہ آپ کے لیے پاک ہو گیا, حلال ہو گیا. لیکن اگر ایسے وقت میں آپ پہنچے کہ زخمی ہو کر وہ تڑپ رہا, ابھی اس کی جان نہیں نکلی اور اتنا وقت ہے کہ اسے ذبح کیا جا سکتا, تو اب یہ شکار کی ساری محنت آپ سے ختم ہو گئی, اب اسے ذبح کر کے حلال کیا جائے گا, شکار کے ذریعے یہ حلال نہیں ہو سکتا. تو چھ شرطیں بس مطلب ہے کہ فہرست پھر سن لیں. نمبر ایک, اسلحہ یا تو تلوار کی طرح دھار رکھتا ہو یا تیر کی طرح سے تھوک رکھتا ہو. نمبر دو, اسلحہ استعمال کرنے والا مسلمان ہو. نمبر تین, اسلحہ استعمال کرنے والا اپنے اسلحے کو استعمال کرتے وقت اللہ کا نام ہو. نمبر چار, وہ جانور کسی اسلحے کی زد سے مرا ہو, کسی کی چوٹ سے مرا ہو, کوئی اور چیز سبب نہ بنی ہو اس کی موت. نمبر پانچ, اس کے ارادے اور اختیار کے ساتھ اسلحے کو استعمال کیا ہو. اور چھٹی اور آخری شرط, کہ اس اسلحے سے وہ جانور مر گیا ہو تو مر جائے یا مرنے کے قریب جب آپ اس کے پاس پہنچے, اگر وہ زندہ ہے زخمی ہے تو پھر یہ شکار ہو گیا اسلحے سے اس کا شکار کر. بس یہ چھ مسئلے ہوئے. اب اس سلسلے کی ایک دو اور وضاحتیں اور پھر اگلے موضوع پر آ جائیں گے. جس طرح کتے کے شکار میں مسئلہ تھا, یہاں بھی ایک مسئلہ آتا کہ شکار میں یہ ضروری نہیں کہ ایک آدمی شکار کرے یا ایک اسلحے سے شکار کیا جائے, اگر تین چار پانچ آدمی بھی بیک وقت ایک ہی جانور کا شکار کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. سب ایک سب نے ایک ساتھ بندوق چلائی, سب نے ایک ساتھ تیر چھوڑے, کوئی حد نہیں. لیکن اس میں شرط یہی کہ اگر ایک سے زیادہ آدمی یہ کام شکار کر رہے ہیں ایک جانور پر, تو ان سب آدمیوں میں یہ ساری شرطیں ہونا چاہیے. پانچ آدمیوں نے شکار کرنا جہاں ایک ہی ہرن کا, تو ضروری ہے کہ پانچوں کا ہتھیار ایسا ہو جیسا بتایا جائے, پانچوں مسلمان, پانچوں اپنے ارادے سے اس کو چھوڑے, پانچوں کے پانچ اللہ کا نام لے, ایک آدمی شکار کرے تب بھی یہ ساری شرطیں اس میں ہونا چاہیے, ایک سے زیادہ کرے تب بھی یہ ساری شرطیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر صرف ایک آدمی اللہ کا نام لے لے تو باقی سب یوں ہی اگر چھوڑ دیجیے بندوق کی گولی تب بھی شکار صحیح ہوگا, ایسا نہیں, سب میں یہ شرطیں ہونا چاہیے. پہلی بات. دوسری بات, یہ مسئلہ جو دوسرا ہے یہ کتے اور اسلحے بلکہ تمام شکار کا مشترکہ مسئلہ, کہ اگر کسی شخص نے مذہبی ہتھیار سے یا مذہبی کتے سے شکار کر دیا, بندوق کسی اور کی, اس سے چھین, اس کی بندوق چوری, اس کی اجازت کے بغیر اٹھا کے لائے اور شکار کیا, تو کیا یہ شکار صحیح ہے یا نہیں پہلا مسئلہ, اور دوسرا کہ اگر صحیح ہے تو اس کا مالک کون ہوگا, جو بندوق کا مالک ہے یا جو چلانے والا ہے. تو اس میں جب یہی مسئلہ کتے کا بھی کسی اور کا کتا تھا اس کو لے آئے اور اس کے شکار کر دیا بغیر مالک کے پوچھے, تو اس میں شرط یہ مسئلہ, اب اس مسئلے کو میں اور واضح کر دوں کہ جب آپ کسی کی چیز پر زبردستی قبضہ کر اور اس چیز کی مدد سے کوئی فائدہ آپ کو مل جائے, تو بعض مقامات پر شریعت کہتی ہے کہ جو چیز آپ نے کرا یہ بھی مالک کو دیں, اس سے جو فائدہ ہوا وہ بھی مالک کو دیں. مثلا کسی کی بکری کی اگر فرض کیجیے کھول کر لے آئے تو اس گھر میں رکھا, اب اس صورت میں اس بکری کے اگر دودھ پیدا ہوا دودھ لے کر بکری بھی مالک کو دینا بھی مالک کو دینا دونوں چیزیں, لیکن یہاں کا مسئلہ کہ اگر آپ اتر نہیں کرا گئے کسی گاڑی یا کسی کا اسلحہ اٹھا لائے بغیر مالک کی رضامندی اور اجازت, تو اس صورت میں وہاں کہتے ہیں کہ اس کی مدد سے جو شکار کریں گے وہ تو بہرحال آپ کا ہوگا, لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ ایک تو آپ نے گناہ کیا بغیر مالک کی مرضی کے اس کی چیز لے کر, ایک تو آپ نے گناہ کیا, اس لیے توبہ کریں اس کی اللہ سے بھی اور مالک سے بھی معافی مانگے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو چیز آپ لے کر آئے جس کی اجرت اس کے مالک کو الگ ہے, یہ کتا جس کو آپ شکار کے لیے دیکھا جائے اگر یہ کتا کرائے پر چلایا جاتا مالک دیتا تو جتنی دیر کے لیے آپ اس کتے کو استعمال کرتے ہیں اتنے گھنٹوں کا کرایہ کتنا ہوتا, یہ جو بندوق یا چیز سامان آپ اس کو اٹھا کر جاتے اس سے شکار لیا شکار تو آپ کا ہو, لیکن یہ تینوں سامان مالک کو پڑتا ہے, پہلی ذمہ داری, دوسری ذمہ داری اس سے معافی مانگے اور خدا سے توبہ کرے, تیسری ذمہ داری اس کا کرایہ جتنی دیر کا جتنی دیر آپ نے اس کو استعمال کیا وہ بھی آپ مالک سے کروا دیتے ہیں. یہ ہوا دوسرا. تیسرا مسئلہ اس سلسلے کا ایسا ہے کہ جس میں معمولی سا اختلاف ہے براہ احترام ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ہتھیار کی مدد سے کسی جانور کا شکار کیا, تو اب جیسا کہ میں نے بتایا تلوار سے بھی شکار ہوتا ہے, ایسے سے بھی شکار ہوتا ہے, اگر آپ نے شکار کیا اور شکار کے نتیجے میں اس جانور کے دو حصے ہو, جانور کے دو حصے ہو, الگ دو الگ حصوں میں تبدیل ہو, تلوار سے شکار کیا تلوار چلائی بچہ دیکھا جانور کے دو حصے ہو, اب جانور سے آپ کے ذہن میں ہرن بڑا جانور ہے وہ بھی آ سکتا ہے, وہ ٹکڑ تک کوئی جانور بھی آ سکتا ہے, پرنتو جو خرگوش نے شکار کیا یا چڑیا میں شکار کیا اور آپ نے جو اسلحہ پھینکا اس کے نتیجے میں جانور کے دو حصے ہو گئے, اچھا دو حصوں سے مراد یہ میرا لیے کہ بالکل برابر کے جوڑے بالکل بیچ سے میرا دو حصوں نے کر دیا, دو حصے سے مراد کسی بھی طرح سے دو حصے مثلا آپ نے تلوار چلائی یا آپ نے بچہ پھینکا ہو جانور کے دو حصے اس طرح ہوئے کہ اس کی ایک ٹانگ کٹ کر الگ گر گئی اور باقی حصے ایک طرف ہو گئے. اس صورت میں فقہائے کرام میں یہ مسئلہ ہے کہ اب اس صورت میں یہ دو حصے ہو گئے جانور ہیں جس کا کیا ہوگا, یا دونوں حلال ہوں گے یا دونوں حرام ہوں گے یا ایک حلال ہے ایک حرام, تو اب اس سے یہ کہا جا ہوا اگر کسی شخص نے کسی جانور پر کسی بھی چیز سے حملہ کیا اور جانور کے دو حصے ہوئے دو ٹکڑے ہو چاہے کوئی بٹ بیچ کے ہوں یا جیسے میں نے مثال دی ایک بہت سلن گر گئی باقی دوسرے ایک طرح, تو اس میں کہتے ہیں تو وہ ہاتھ سے اگر جس چیز سے آپ نے جانور پر حملہ کیا وہ ہتھیاروں میں شامل ہوئی, یعنی دھار والی چیز ہے تلوار کی طرح یا نوک والی چیز اگر وہ اس میں شامل ہے آپ نے صحیح ہتھیار سے دوسرے ہتھیار میں کہیے
جس کو ایک ہتھیار مانتی ہے, جس کو سنجر فضلہ مانتی ہے, اسی اگر آپ نے جانور کو پہنچا دی اور جانور کی بھومی سے ہو گئے بڑھ دیا تو اس سے ہو گئے. اور جب آپ وہاں پہنچے تو پتا چلا کچھ جانور پر ہوتا ہے, اس کے دونوں اس کو ضرور نکل تو دکھے گا جنار کا مسئلہ ہے تو بڑا ہے حلال لڑائی اور اس کے پاس. اور اگر آپ ایسے لوگ جانور مارا رہتے ہیں جانور مارا رہے ایسے لوگ اگر آپ ہوتے ہیں تو آج کے دن پر کیا ہے کہ آپ سنا کر سکتے جانور کو یہ اب تو ان کو ایک لازمی طور پر وہ ان سے جب ہو گئے وہ لازمی طور پر جانور کا سر گردن ایک حصے میں ہوگا دوسرے حصے میں سر گردن نہیں ہوگا. سفا جو ہے جانور کو ہمیشہ گردن دیا جاتا ہے. تو اب جب آپ جانور کے قریب پہنچے بات میں ہم کہے کہ اس کا شکار کیا تھا اس کے ٹکڑے ہو گئے اس کو تو ہندی ہو گئے تو یا دوسرے سے جانور اب آپ اس کے بڑھ چکا ہے دونوں ہندوؤں میں بھی جان بھی بڑھ چکی ہے دونوں پریوار دونوں پاس دونوں کو بڑھ استعمال کر سکتے ہیں. اور کہ ابھی اس جانور میں خوب باقی ہے جان باقی ہے تڑپ رہا ہے اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ گرا اتنا وقت ہے کہ سب اگر ابھی روح نہیں کی اور اتنا وقت ہے کہ سفا کیا جا سکتا ہے تو جو وہ اس کا سارا ضرور اس کو آپ سمبھو کرنے میں بڑا ہو جائے دوسرا حصہ بڑا ہو دوسرا حصہ اور آپ اور ندی ہو گئے اگر ایسے وقت میں آپ پہنچے جانور کے قریب یا اس کی روح ندی لگی تھی اور بھی سڑک رہا تھا اور اتنا وقت تھا کہ اسے سبا کر سکتے یہ صورت بھی جانور کی مجھے جس میں سب نظر ملی ہے وہ تو نجیت ہو گیا اور وہ خراب بھی ہو گیا کیونکہ اس کو کیسے گھوما کریں گے اس میں تو سرو گردن ہے باقی جو رشتہ بچا جس میں سرو گردن ہے ان کو آپ ہٹا کریں وہ آپ کو ڈال ہو جائے گا اس کو سمجھے کیا سو دیا وہ بھی خراب ہو جائے گا وہ مطلب ہے تیسرا مقبر ہے ایسے وقت پہنچے کہ مرا نہیں لیکن سفا موقع بھی نہیں سفا کرنے کا کم سے کم فرق کیے ایک منٹ ڈیڑھ منٹ دو منٹ تو لگے تم نکالے کے ان کو چلائے کہ بسم اللہ پڑھ کے چار بدنوں کو پڑھ کے ڈاکٹروں کو پڑھ کے لیے وہ پوری بستی اتنا وقت نہیں تیس سیکنڈ پہلے سیکنڈ چالیس سیکنڈ پہ گئے ان کے سامنے اس صورت میں آئے سلجھا ہے کوئی کا فتوا ہے یہ جانور کے دونوں ہی صرف آپ کے لیے پاس ہے اور خلا ہے. ایسے وقت میں آپ پہنچے کہ جان بھی ملی نہیں لیکن سدا پہنچتی نہیں تھا نکلنے والی آئے سلجھا ہے ہوئی کیسے خلان اور پاس میں بھی کوئی لیکن ہمارے تمہیں بھی تو یہ مطلب فتوا وہ حصہ اس وقت آرام ہے کہ جس سے سرو کر چل رہے ہیں وہ حصہ حلال ہوں گے ہم کو آج استعمال بول سکتے اور وہ حصہ جس میں سرو کرتا ہے وہ بیمار اور کھلا ہے. یہ مطلب ہے کہ جب آپ شرعی موروں پر پورے عمر کے دور میں ہتھیار کے جانور کا دور کریں اور اس کے جسم کے دور سے اب جو مطلب بہت بیمار سے بڑا سمجھا نہیں کسی ایسی چیز سے جانور کو مارا دے رہا ہے اپنا گردی سے پتھر سے عمر سے پہاڑ کی عمر سے گرا کر پھول میں دیکھ کر کسی بھی ایسی چیز سے جانور پر لڑکی ہو گیا جس سے ان کی جسم سے جڑتے ہو تو اس سے تو بڑا جیسا کہ میں نے کہا کہ سنتے ہوئے رہنے سے تو سب برا بالکل بالکل ہوں جو برا سن وہ سب چیز اگر ان کے کاموں کے لڑکی ان سے کرے تو وہ ان سے سوچا ہے اس پرکار کے جو پورے پاس پر
اس میں جانے کے بنا پر اور روزہ بھی نہیں رکھا جائے گا اگر دس دن سے کم کا سفر اور نماز بھی مقرر ہوگی. لیکن اگر شکار کے لیے صرف وقت گزارنے کے لیے جا رہا, نفس کو خوش کرنے کے لیے جا رہا, مقصد اس سے زندگی گزارنا نہیں, اس صورت میں شکار کے لیے جانے والا سفر حلال سفر نہیں. اور اس کے اندر جب آپ جائیں گے تو نماز پوری پڑھنا پڑے گی جب آپ شکار کے لیے جائیں گے, البتہ وہاں تو آپ نے شکار کرو. پھر آپ جب واپس آئیں گے تو واپسی کا سفر آپ کا جائز سفر, کیونکہ واپس آپ گھر کی جانب آ رہے ہیں اور گھر کی جانب آنا ایک جائز کام ہے. تو شکار کے لیے جب انسان جائے, اگر شکار اس کا پروفیشن بن جائے, اس کے انکم کا درجے اسی درجے سے اپنے بال بچوں کے نان و نقصے کا انتظام کرتا ہے, یہ سفر جائز اور مباح سفر ہے اور ہر جائز سفر میں نماز کا قدر کرنا واجب ہے. اور اگر وقت گزارنے کے لیے جا رہا, سفری کے لیے جا رہا, صرف انجوائے ہونے کے لیے جا رہا, اس صورت میں جاتے وقت جو سفر ہے اس میں نماز مقرر نہیں ہوگی, یہ سفر غلط مانا جائے. واپسی کے وقت کا سفر کو بھی جائز سفر بن گیا, آپ کو گھر واپس آنا ہے. اس لیے اگر اس سفر میں فاصلہ پورا ہو رہا جو 28 دن کا فاصلہ ہے, 27 دن اور 6 پردان, تو واپسی کے سفر میں نماز مقرر ہوگی. اور اگر واپسی کا سفر پورا نہیں, اس کا جانا اور آنا مل کر 40 دن تھا, تو اب جب چلا گیا 20 دن شکار کیا تو یہ تو غلط ہوگی, واپسی صرف 20 دن رہ گئی ہے, تو اس میں بھی اس کو نماز پوری پڑھنا پڑے. مگر اس لیے نہیں کہ یہ غلط سفر, بلکہ اس لیے کہ اس سفر کی جو فاصلہ ہے وہ اس جنجر کے فاصلے سے کم. اور یہ بات ذہن میں رہے, یہ جو مسئلہ میں نے بتایا اس کے اندر صرف مراد جانوروں کا شکار نہیں, مچھلی کا شکار بھی اس کے اندر آتا. چنانچہ اگر مچھلی کے شکار کے لیے کوئی جا رہا اور وقت مقصد صرف وقت گزارنا, تو جانے کے سفر میں نماز پوری ہوگی, سفر حلال سفر نہیں. آنے کے سفر میں اگر فاصلہ 28 دن کا بن رہا ہے تو اس میں نماز قدر ہو جائے گی, کیونکہ وہ حلال سفر ہے. اس کے ساتھ بھی یہ وقت ختم ہو گیا تفریح کا. اب یہ گفتگو ہے کی بات مکمل ہو گئی. اب ہمارے ساتھ سے شکار کے بعد سے دوسرے مسائل شروع ہوں گے. ایک مسئلہ ضرور سے رشتہ ہفتے بیان کر رہا تھا بہترین سے بہترین عبادت کی بارگاہ الہی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بہترین سے بہترین عبادت بارگاہ الہی سے ٹکرا دی جاتی, کیونکہ خدا کبھی عمل کو نہیں دیکھتا کہ تم کیا کام کر رہے, بلکہ خدا ہمیشہ نیت کو دیکھتا کہ تم یہ کام اس لیے کر رہے. اور اسی کا قرآن ہر اس مقام پر ذکر کیا کہ جہاں عبادت کا حکم دیا, خود اللہ بلا دوسرے کو بھی نہیں چاہیے. یہ تو اللہ کی عبادت کر اور اللہ کا شریف کسی کو خراب نہ کرے. خاندان اجل اور اپنے پنجام الحمل صالحہ, جو شخص یہ چاہتا کہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کو حاصل کرے بس اسے عمل صالح کرنا چاہتی ہوں. اور بلا یوسر کے عبادت رب کے بھی معاہدہ, اور دیکھو اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو اس کا شریف نہ قرار ہو. مدا رکھو کا اللہ کا حضور اللہ کیا ہو, تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جو شخص بھی عبادت کرنا چاہے تو فقط اس کی عبادت کرے, ان کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرے. وہ یقینا لہو دین کا حکم قرآن نے دیا کہ عبادت کرو تو پورے اخلاص کے ساتھ, صرف اور صرف خدا کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے. مسلمان اور مومن سے عبادت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنی عبادت کو قائم کر, جتنا اپنی عبادت کو برقرار رکھ, جتنا اپنی عبادت کو قبول کروانا مشکل ہے. ہمارے اور ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہی کہ ہم اس پہلے مسئلے ہی میں گلجھ کر رہ گئے کہ جو اسلام کی نگاہ میں اتنا اہم نہیں, کہ ہمارا اصل مسئلہ اس وقت یہ بن گیا کہ عبادت ہی لوگ نہیں کرتے. اسلامی نقطۂ نگاہ سے ایسا مسلمان تصور میں نہیں آ سکتا جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور عبادت انجام نہ دے. اسلامی نقطۂ نگاہ سے اہم مسئلہ دوسرا کہ عبادت تو کر رہے ہو مگر اس قابل اسے بناؤ کہ وہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے. عبادت تو کر رہے لیکن ایسا اسے بناؤ کہ وہ خدا تک پہنچ سکے. عبادت تو تم نے کر دی لیکن اب اسے باقی بھی رکھو, اب اسے برقرار بھی رکھو. اور بڑا مشکل مسئلہ ہوتا کہ جب ہمیں ایک طرف کوئی مومن نظر آتا اور اس مومن کے اوپر پیغم پر اسلام اسے کچھ کہتے ہوئے نظر آتے, وہ دعوی ایمان کر رہا مگر ناگزیروں سے مجھے کہہ کے خراب کا مجھے کہہ کے مخاطب کر رہے. آپ نے اکثر و بیشتر مرما سے سنا ہوگا کہ پیغمبر اسلام بیٹھے بیٹھے رویا کرتے ہیں, روتے ہیں پیغمبر, آنکھوں محبت سے آنسو نکل رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے دین خدا کی تربیت سے اتنی زحمتیں اٹھائیں مگر ہم نے آپ کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھے. 13 سال کفار مکہ کے تمام مسائل کا مقابلہ کیا, پیغمبر کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آئے. 10 سال مدینے کی مشکل ترین زندگی گزاری جس میں پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کے جہاد کرنا پڑتے, پیغمبر کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دے. کفار کا لشکر آئے, منافقین کی ریشہ گوانیاں, پیغمبر کی آنکھوں میں کبھی آنسو نظر نہیں آ رہے. لیکن اب پیغمبر کیوں رو رہے؟ اب تو پیغمبر کا مشن کامیاب ہو گیا ہے, عرب کی سرزمین سے کفر کا اور شرک کا خاتمہ ہو گیا, اب پیغمبر کو کیا فکر ہے؟ پوچھنے والے پوچھتے ہیں خاص طور پر پیغمبر کی زندگی کا آخری دور. تو پیغمبر روتے روتے یہی کہتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کے شرک کا خوف ہے, میں رو رہا ہوں اس لیے کہ میری امت مجرم بننے والی ہے, میری امت شرک کرے گی. لوگوں نے گھبرا کے پوچھا اللہ کے رسول یہ ایک خدا کو ماننے والے جنہوں نے 360 جھوٹے خداؤں سے اپنی پیشانی کو ہٹا کر ایک خدا کے سامنے رکھا, کیا دوبارہ بھی مشرک ہو جائیں گے؟ پیغمبر نے کہا اب یہ اس طرح کے مشرک تو نہیں ہوں گے کہ سورج کو سجدہ کریں, چاند کو سجدہ کریں, درختوں کے آگے سجدہ کریں. اب ان کے اندر شرک اس طرح داخل ہوگا کہ یہ اپنی عبادت میں دنیا دکھانے کا خیال رکھیں گے, یہ لوگوں کے سامنے اپنا فخر ظاہر کرنے کے لیے, اپنا روب جمانے کے لیے عبادت کریں گے. میں ڈرتا ہوں میں اپنی امت سے کہ وہ انمریض شرک کا شکار ہونے والی ہے. اور شرک یہ ہے کہ عبادت کی جائے گی اللہ کے نام سے لیکن مقصد ہوگا دوسروں کو دکھانا, مقصد ہوگا دوسروں کے سامنے اپنی عبادت کو ظاہر کرنا. کبھی پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم نے سر کے اکبر کو تو چھوڑ دیا مگر سر کے اکبر سے بھی بچتے رہنا, بڑے شرک کو تم چھوڑ چکے ہو مگر چھوٹے شرک سے بھی خبردار رہنا. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول سر کے اکبر کیا ہے؟ کہا کہ بھیا دنیا دکھاوے کی خاطر عبادت کرنا, عبادت کرنے کے بعد اپنی عبادت پر فخر و ناز کرنا, یہ ہے وہ شرک جس کا خطرہ مسلمانوں کو قیام نظام اسلام ہے. اور ہر دور اور ہر زمانے میں عبادت میں مومن کی جائے ہوتی ہے تو صرف اسی وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو اس شرک سے نہ بچا سکا. روایتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ جب ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر اپنے ماننے والوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے اعمال کو بچاتے رہنا, عمل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرتے رہنا, عمل کرنے کے بعد اس کو محفوظ کرنے کا انتظام کرنا. اور یہ فطری اصول بھی ہے لیکن عجیب بات ہے کہ صاحبان ایمان اسی پر توجہ نہیں دیتے کہ جب بھی کوئی انسان کسی چیز کو اپنے ہاتھوں سے بناتا تو اب بنانے کے بعد اسے فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز ضائع نہ ہونے پائے, یہ چیز ختم نہ ہونے پائے, یہ چیز ٹوٹنے نہ پائے, یہ چیز چلنے نہ پائے, اس کی حفاظت کا انتظام کیا جاتا. لیکن عجیب شخصیت سے یہ مومن بھی اس نے نیکی کی ہے, اس نے نیک عمل کو قائم کیا لیکن پلٹ کر کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ اتنی نیکی چیز میں وجود میں لے کے آیا کہیں ضائع نہ ہو جائے, کہیں بیکار نہ ہو جائے. امام کہہ رہے کہ عمل کرنے کے بعد اسے باقی رکھنے کی بھی کوشش کرنا, اسے اس کی حفاظت کرنا, اسے محفوظ کرنا. لوگ حیران ہو گئے, نماز پڑھ لی, نماز ختم ہو گئی, اب اسے کس طرح محفوظ رکھا جائے؟ پوچھا گیا امام سے مولا عبادت کو محفوظ رکھنے کا طریقہ کیا ہے, عبادت کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ امام نے جواب دیا کہ یاد رکھو جب بھی کوئی شخص مثلاً کسی رشتے دار کے ساتھ ایک نیکی کرتا ہے جس انداز سے سوائے اس کے جس کے ساتھ نیکی کی گئی ہے کسی اور کو پتا نہیں کہ اس نے کیا نیک کام انجام دیا ہے, صرف اس کو ایک ہے جس کے ساتھ نیکی کی ہے, خدا نے اس کے نام آمائی میں اس عمل کا بے انتہا ثواب درج کروا دیا. اس کے بعد وقت گزرتا ہے اور ایک مرتبہ اس نے کسی کے سامنے زبان سے تذکرہ کر دیا, دیکھو میں نے خدا کے ساتھ یہ نیکی کی, چاہے بھائی اتنا تذکرہ کیا جائے یا ادھر جاتے دیکھو میں نے تو خدا کے ساتھ یہ نیکی کی اور اس نے پلٹ کر مجھے یہ بتا دیا. امام فرماتے ہیں کہ جہاں ایک مرتبہ بھی اسی زبان سے بنو یہ روایت میں ہے بنو یہ اپنی اولاد یا اپنی بیوی کے سامنے اتنا کہے کہ میں نے خدا شخص کے ساتھ یہ نیکی کی ہے. امام کہتے ہیں خدا فوراً اس کی نیکی کو مبصر کرتا ہے, اس کی پوشیدہ نیکی کو اب لکھا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کے سامنے ظاہرہ نیکی کی اور پوشیدہ نیکی کا ثواب ظاہری نیکی سے کئی ہزار گنا زیادہ ہوتا ہے. اب ثواب گھٹ گیا اور صرف ظاہری نیکی نامہ ہمارے لیے لکھی گئی. صرف ایک مرتبہ اپنے گھر کی تنہائی کے فرض کی یہ بیوی سے اتنا کہا امام کہتے ہیں کہ پھر اگر ایک مرتبہ اور اس نے اس چیز کا تذکرہ کسی سے کر دیا, ایک مرتبہ اور کسی سے کہہ دیا میں نے خدا رشتے دار میں ہم نے نیکی کی تھی, امام کہتے ہیں کہ خدا اس نیکی کو اس کے نام اعمال سے ہٹا کر یہ لکھتا ہے کہ ہے کیا تم نے دو مرتبہ اس نیکی کا تذکرہ کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ کام تم نے میرے ساتھ بھی نہیں کیا, دنیا کے سامنے فخر کرنے کے لیے کیا ہے, دنیا دکھانے کے لیے کیا ہے, دنیا تیرے حضرت کی مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, انہی سے جا کے اپنا حضرت طرف کر جس کے لیے تم نے یہ کام کیا ہے. کسی شخص نے گھر کی تنہائی میں دو رکعت نماز پڑھی, کسی شخص نے ایک دن پرنتی روزہ رکھ لیا, اب اگر دو مرتبہ بھی کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا, امام کہتے ہیں کہ اب اس نیکی کا اجر دینا خدا کی ذمہ داری نہیں ہے, خدا اسے واپس کر دیتا ہے, خدا اسے ٹھکرا دیتا ہے, اس لیے کہ خدا ہمیشہ نیت کو دیکھتا ہے, عمل کو کبھی نہیں دیکھتا, ہمیشہ نیت کو دیکھا جاتا ہے. جناتے روایتوں میں یہ بھی جب کوئی مومن کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ براہ راست خدا کے پاس نہیں پہنچتا, مطلب ہے کہ علاقے کہ مومن کا عمل جب خدا کے پاس جائے گا ایک ایک منزل میں اس کو جانا جائے گا. چنانچہ روایت یہ ہے کہ یہ عمل سات مرحلوں سے گزر کے خدا کے پاس پہنچتا ہے, جسے ہم سات آسمان کہتے ہیں. سات آسمان جو بنائے گئے, ہر آسمان پر ایک فرشتہ اسی کام کے لیے مقرر ہے کہ جب کوئی بندہ مومن عمل کرے تو وہ فرشتہ اس عمل کو دیکھے اور اگلے آسمان کی جانے اسے منتقل کرے. اس طرح ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے آسمان سے گزر کر جب ساتویں آسمان میں پہنچتا ہے, ساتواں نگران فرشتہ اس کی تصدیق کرتا ہے, تب یہ عمل بارتا ہے ادارے میں جا کر قبول ہوتا ہے. اسی لیے باتوں کے نام بار بار کہا کرتے ہیں کہ اپنی نیکی پر فخر کرنے والے, اپنی نیکی پر خوش ہو جانے والے, اتنا تو دوست کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ ابھی یہ عمل نامہ اعمال میں لکھا بھی گیا ہے یا نہیں لکھا گیا ہے, ابھی تو اسے گزرنا ہے سات منزلوں سے. اب امام کہہ رہے کہ جب کسی نے عمل کیا, یہ عمل اگر ظاہری اعتبار سے صحیح ہے تو اب یہ گزرے گا پہلے چھ آسمانوں میں, صرف یہ دیکھا جاتا ہے عمل ظاہری اعتبار سے صحیح تھا یا صحیح نہیں تھا, نماز پڑھی, وضو تھا یا نہیں تھا, طہارت تھی یا نہیں تھی, شرائط کا خیال رکھا یا نہیں رکھا, رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے کیا یا نہیں کیا. اور جب ہر آسمان سے یہ عمل گزرتا ہے تو اب کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو اس عمل کو لے کر اس انداز سے آگے جاتے ہیں کہ تمام آسمانوں میں خبر پھیل جاتی ہے, یہ نورانی عمل آگے بڑھتا جاتا ہے, تمام فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے آج ایک بندہ مومن کا عمل اس منزل سے گزر کے اگلی منزل پر گیا. لیکن جب ساتویں آسمان پر یہ پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ اس عمل کو پھینک دیا جاتا ہے, ایک مرتبہ اس عمل کو لوٹا دیا جاتا ہے. یہ چھ آسمانوں کے فرشتے حیران ہو کر ساتویں فرشتے سے سوال کرتے ہیں اور وہ سارے فرشتے جن کی تعداد 3000 بتائی گئی جو اس عمل کو لے کر آگے جا رہے ہیں حیران ہو کر سوال کرتے ہیں کہ اس عمل میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, اسے کیوں ٹھکرا دیا گیا؟ تو جواب دیا جاتا ہے تم ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہو لیکن خدا نے میرا کام رکھا ہے کہ میں مومن کی نیت کو دیکھوں, کیونکہ اس نے یہ عمل صرف اس لیے کیا کہ خدا شخص اس کی تعریف کرے, خدا محفل میں اس کا تذکرہ کیا جائے, خدا شخص کی نگاہوں میں اس کی عزت ہو, لوگ اسے عابد و ظاہر سمجھے, اس لیے یہ عمل یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا, بیکار ہے, ٹھکرا دینے کے قابل ہے. اور یہ کہہ کے اس عمل کو واپس کر دیا جاتا تو سب سے بڑی چیز جو اس عمل میں ہونا چاہیے وہ اخلاص ہے, رویہ نہ ہو, دنیا دکھاوے کے خاطر نہ ہو. اور کیسے پتا چلے کہ کون سا عمل اخلاص کے ساتھ ہے, یعنی اللہ کے لیے, کون سا عمل دنیا دکھاوے کے لیے؟ اس کا سب سے بہترین فیصلہ تو انسان خود کر سکتا, لیکن جیسا کہ روایتوں میں آیا کہ مرادی کی ریا کرنے والے کی دنیا دکھاوے جو دنیا دکھانے کے خاطر عبادت کرنے والے کی ایک پہچان یہ بھی بتائی گئی کہ جب لوگوں کے سامنے وہ کوئی عمل کرتا تو بڑی خوشی کے ساتھ کرتا, بڑی محنت کے ساتھ کرتا, بڑی کوشش کے ساتھ کرتا, لیکن اگر اکیلے میں اسے وہ عمل کرنے کا موقع ملے تو اس وقت بڑی لاپرواہی ہوتی ہے, بڑی غفلت ہوتی ہے, اس طرح سے بھی ہو جائے بس وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحیح. وہ آدمی جس کے عمل کا دار و مدار گھر کے اندر کو دور ہے, گھر کے باہر کو دور ہے, یقین کر لے کہ اس نے اس کام کو اللہ کے لیے نہیں کیا, دنیا دکھاوے کے لیے کیا. اور اس کی مثال کی بات ہو کہ آج ہی نے پیش کی کہ ایک مرد مومن, اب عمل سے مراد خالی نماز نہیں, ایک مرد مومن ہے اگر وہ دنیا والوں کے سامنے اپنے والدین کے ساتھ کسی اور طریقے سے پیش آتا ہے اور گھر میں جانے کے بعد والدین سے کسی اور طریقے سے پیش آتا ہے, بدتمیزی نہیں, توہین نہیں، اذیت نہیں، مگر جتنی عزت دنیا والوں کے سامنے والے بہتی ہے اتنی عزت گھر کی تنہائی میں نہیں ہے۔ باپ کے ساتھ کہیں گیا یا کسی مقام پر مجمع عام میں باپ کی ملاقات ہوئی، فوراً بڑا بھی ہو گیا، اس وقت تک نہیں بیٹھا جب تک کہ باپ نہیں بیٹھا، باپ کی کسی بات پر ٹوکا نہیں، باپ کی کسی بات کو کاٹا نہیں، لیکن گھر کے اندر پہنچتا ہے تو وہاں اس کا طرز عمل گزرا ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں بھی باپ کا حق ادا کر رہا ہو، لیکن مجمع عام میں کس طرح سے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، جو باپ کی عزت کر رہا، یہ ایمان کی مثال ہے۔ اگر گھر کے اندر وہ ایسا نہیں کرتا، اس کا مقصد یہ کہ یہ کام اس نے خدا کے لیے انجام نہیں کیا، یہ کام اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے انجام دیا ہے۔ اور ایسے آدمی سے قیامت کے لیے یہی کہا جائے گا کہ یا کافر ہو، یا فاجر ہو، یا حاضر ہو، یا کافر ہو، اے کفر کرنے والے، یا حاضر ہو، اے دھوکہ دینے والے، مکاری کرنے والے، خدا کے ساتھ مکاری کرنے والے، یا فاجر ہو، اے کھلم کھلا گناہ کرنے والے، یا فاجر ہو، اے نقصان اٹھانے والے، یا جن کے لیے تم نے عمل کیا ہے ان سے عجر طلب کرو، میرے پاس کس لیے آ رہے؟ تو اب سب سے زیادہ جس مسئلے پر صاحب ایمان کو توجہ دینا ہے وہ یہ کہ عمل جتنا خدا کے لیے ہو سکے، چاہے کم سے کم، چاہے کم سے کم، قریب سے قریب، یہ عمل زیادہ بہتر، بلکہ یہی عمل قبول ہے اس کثیر عمل کے مقابلے میں کہ جس میں ذرا سا بھی جذبہ آ گیا، مکمل نہیں، ذرا سا بھی جذبہ آ گیا دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے۔ اور ایسے کتنے ہی واقعات آپ کو علماء اعلام اور مستحقین کرام کی زندگی میں ملیں گے کہ جہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ ساری زندگی کی عبادتیں، ساری زندگی کی نیکیاں، لیکن بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی ہیں، کہ ان کے اندر بھی ذرا سا جذبہ دنیا میں آ گیا تھا، ایسا عمل پیش کرو جو خالصتا میرے لیے کیا تھا۔ علامہ مجلسی کا واقعہ بار بار کا سنا ہوا واقعہ ہے کہ صرف اس بات پر کہ اطمینان کی مسجد سے باہر نکلے تھے، ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا، کسی بچے نے جو ماں کی گود میں بیٹھا تھا، اس گلاب کے پھول کی تمنا ظاہر کی اور ایک مرتبہ اس بچے کے ہاتھ میں گلاب کا پھول دیا، صرف اس ایک عمل کو خدا نے یہ کہہ کر قبول کیا کہ ہاں یہ تو خالصتا میرے لیے ہے، لیکن باقی اعمال میں ذرا سا غیر خدا کا شائبہ ہو گیا ہے۔ ملا عبداللہ کا مشہور واقعہ جسے علماء کرام لکھتے ہیں، اور اس اعتبار سے اس واقعے کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ جیسا کہ میں منگل کی تقاریب میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے کچھ علماء ایسے کہ جن کے بارے میں یہ یقین کہ ساری زندگی انہوں نے واجب اور مستحب کے دائرے سے قدم باہر نہیں نکالا، ساری زندگی جو کام کیا یا تو وہ واجب تھا یا وہ مستحب تھا، حرام اور مکروہ کرنا تو بہت دور کی چیز ہے، وبہ کام بھی انہوں نے انجام نہیں دیا، یا واجب کیا یا مستحب کیا۔ ان میں یہ ملا عبداللہ بھی ہیں جو مقدر سے اردویلی کے شاگرد، خود استاد کی بھی یہی منزل اور بیٹے شاگرد کی بھی یہی منزل، اور اتنا تقدس اور اتنی پرہیزگاری، لذات دنیا کی لذتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھنے، ایسی صلاحیت اور ایسی صفت بھی ان کے اندر کہ جب ایک مرتبہ بڑھاپے کسی نے ان سے ایسا سوال کر لیا کہ شاید اس کا جواب کوئی نہ دے سکے، تو انگلیوں پر گر کر اس کا جواب دے دیا، ان کا تقدس دیکھا، پرہیزگاری دیکھی، لذتِ دنیا کو چھوڑنے کی عادت اور صفت دیکھی۔ تو کسی نے ایک مرتبہ سوال کر لیا کہ جب یہ آپ کی حالت، یہ بتائیے کہ شادی کے بعد جو آپ نے ازدواجی زندگی گزاری، شادی کے بعد جو آپ کی زندگی گزاری، بہرحال خود شادی کے بعد کی زندگی لذت دنیا کا ایک نام، لذت دنیا کے حاصل کرنے کا نام، تو آپ یہ بتائیے کہ کس لذت کو تو آپ حاصل کرتے رہے، باقی ساری لذتوں کو چھوڑتے رہے۔ انگلیوں پر گر کر بتایا کہ میں نے تمام زندگی صرف اتنی مرتبہ قربت اختیار کی شادی کے بعد، انگلیوں پر پوری زندگی کی بات کر رہا، انگلیوں پر گر کر بتایا کہ میں کتنی مرتبہ تو میں گیا بیوی کے قریب، اس کے علاوہ اس لذت کو بھی میں نے حاصل نہیں کیا، یعنی جہاں پر شریعت نے واجب قرار دے دیا۔ اتنے تفکر کے ساتھ زندگی گزارنے والا جب انتقال کرتا ہے اور لوگ اسے ساتھ میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اتنی عبادتیں، اتنی محنتیں، اتنی کوششیں لے کر بارگاہ الہی میں گیا، تو برائی تو نہیں گئی لیکن قبول بھی نہیں کی گئی، کہ اس کے اندر تھوڑا دنیا دکھانے کا جذبہ آ بھی گیا تھا، اور قبول ہوا تو صرف یہ مسئلہ کہ بازار سے گزر رہے تھے اور ایک روتا ہوا بچہ نظر آ گیا، آپ نے سیب کا اس نے سیب کی تعریف ظاہر کی، اس کے رونے کو دیکھ کر بے اختیار جس میں یہ خیال آیا کہ کسی طرح اس کے آنسو پھنس جائیں، اور ہاتھ کا سیب اسے تھما دیا۔ بس یہ دیکھیے جو مختصر ترین دیتی ہے، لیکن بارگاہ الہی میں پوری زندگی کی عبادتوں، پوری زندگی کے علم پوری زندگی کی خدمت دین سے زیادہ بڑھ گئی. اس لیے صرف اللہ کے لیے نیکی کو انجام دیا گیا تھا. تو خدا صرف اسی نیکی کو قبول کرتا ہے جو خالق اس کے لیے کی جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اسی نیکی کا فائدہ بھی آپ کو ملتا ہے جو اللہ کے لیے کی جائے. اگر اللہ کے لیے نیکی نہیں کی گئی تو کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں ملے گا. جو دنیا میں فائدہ ملتا ہے وہ بھی ایسے ہی نیک عمل کا جو صرف اللہ کے لیے انجام دیا جائے. مشہور واقعہ ہے حضرت آدم کا جسے سفینۃ البحار میں شیخ عباس نے مفتی نقل فرما رہے ہیں. قیامت آخرت میں بھی عمل وہی قبول جو اللہ کے لیے کیا جائے, دنیا میں بھی اسی عمل کا فائدہ ملے گا جو اللہ کے لیے کیا جائے. مثال ایک مسئلہ بھی علماء یہاں پر لکھتے ہیں, نماز حاجت اگر آپ نے صرف اس لیے پڑھی کہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے, اللہ کے قربت کا تصور نہیں, وہ نماز بے کار. نماز میں استسقاء, یہ تو میں خود چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو شرط بڑی تاکید کے ساتھ نماز استسقاء, وہ نماز کہ بارش کا وہ طلب بارہ کے لیے بارش کی طلب کے لیے بار بار کے راہی میں دعا کی جاتی ہے نماز پڑھ. اس میں وہ مسئلہ لکھتے ہیں فقہ کہ اگر تصور صرف اتنا ہے کہ بارش ہو جائے, قربت خدا کا تصور نہیں, وہ نماز بھی باطل غلط. ہمارے یہاں کتنے ہی دعائیں پڑھنے والے ایسے ہیں, کتنے ہی حاجت کی نمازیں پڑھنے والے ایسے ہیں, کتنے ہی تلاوت میں قرآن کرنے والے ایسے ہیں, کتنے ہی نمازیں سب کو ضائع کرنے والے ایسے ہیں کہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر تصور تو کہ صرف اپنے فوائد کا ذہن میں آتا ہے. شرط بیکار ہے, نہ آخرت میں قبول ہوئی نہ دنیا میں فائدہ ملا. اس لیے کہ آخرت میں وہ عمل قبول ہوتا ہے جیسا میں نے بتایا کہ جو اللہ کے لیے کیا جائے. بنیادی فائدہ بھی اسی نماز حاجت کا ملے گا, اسی نماز سب کا ملے گا, اسی دعا کا ملے گا جو صرف اللہ کے لیے انجام دی جائے. شیخ عباس سے قمی نقل فرماتے ہیں کہ آدم خلیفۃ اللہ بن کر اس عرض پر آ گئے, جس زمین پر پورے زمین پر آدم آ گئے اللہ نے خلیفہ بنایا, اللہ کے نائب بن کر موجود. ایک مرتبہ مخلوقات عالم کو حکم دیا گیا کہ جاؤ آدم کی خدمت میں, آدم کو سلام کرو, وہ ہمارا نمائندہ ہے, وہ ہمارا خلیفہ ہے. یہ حکم سنا مخلوقات عالم میں سرکش بھی تھے, کافر بھی تھے, لاپرواہ بھی تھے. سنا کے روایتوں میں یہ کہ یہ حکم جب تمام جانوروں تک پہنچا, تمام جانوروں تک یہ حکم پہنچا, تو اس وقت جانوروں کا ہر گروہ آدم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے آنے لگا. لیکن جس وقت یہ حکم ہرن تک پہنچا, ہرنوں تک پہنچا, تو اکثر ہرنوں, اس لیے کہ ہرن کا زیادہ کام کھیل کود ہوتا ہے, آپ دوڑ اور کھیل کود, اس حکم کو سنا, اپنے لب و لحاظ میں لگے رہے, اس حکم پر کوئی توجہ نہ دی. لیکن ایک مختصر کے گروہ نے کہا کہ کہیں حکم الہی آیا ہے, ہمیں چلنا چاہیے. ساتھیوں نے مذاق بھی بڑھایا, اتنی دور کا فاصلہ طے کر کے صرف سلام کے لیے جا رہے ہو, آ جائیں گے کبھی ادھر آدم ملاقات کر لیں گے, کیا ضروری ہے کہ فوراً جایا جائے اور اتنا خطرناک سفر طے کر کے جایا جائے. مگر انہوں نے کہا حکم الہی آ چکا ہے, ہمیں جانا ہے, سہمتیں ہوں, مصیبتیں ہوں, پریشانیاں ہوں, لیکن پہنچنا. یہ بڑا مشکل امتحان ہوتا ہے مومن کا کہ جب سب مذاق اڑا رہے ہوں اور پھر بھی وہ کوئی کام انجام نہیں دے پائے. سب سے زیادہ خروج کے ساتھ وہی عمل ہوتا ہے کہ جس میں سب کا مذاق ہو, پھر اگر کوئی کام کرے تو کم از کم اتنا تو یقین ہے کہ یہ کام دنیا دکھاوے کی خاطر نہیں کیا گیا. چنانچہ یہ لوگ چلے, آدم کی خدمت میں پہنچے, آدم کو جا کر سلام کیا. آدم نے ایک مرتبہ سلام کا جواب دے کر بڑی شفقت کے ساتھ ان کی پشتوں پر ہاتھ پھیرا, پلٹ کے واپس آئے, فریضے کو ادا کر کے آ رہے ہیں, مزدور اور خوش آ رہے ہیں. لیکن جس وقت یہ اپنے مقام پر پہنچے, اپنے ساتھیوں میں داخل ہوئے, ان کے سارے ساتھی حیران ہو گئے, مریض ان کے بدن کو ڈھونڈنے لگے, گھبرا کے یہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے. تو کہا کہ تمہارے جسم میں یہ عجیب کے دل پریز کی خوشبو کہاں سے پیدا ہوئی, یہ پینی پینی مہک کیسے آ گئی. ایک مرتبہ سے اتنا جواب دیا کہ ہمیں تو اندازہ نہیں, لیکن شاید جب آدم نے ہمارے جسم پہ ہاتھ پھیرا ہو یہ اسی کی برکت ہو, شاید یہ اسی کا سبب ہو کہ آج تم ہمارے جسم پہ خوشبو کا احساس کر رہے ہو. اب تو یہ سنا ہر ایک نے ایک مرتبہ دل ہی دل میں سوچا کہ کتنی بڑی غلطی ہم نے کر دی, آج ہم بھی چلے جاتے لیکن ابھی بھی وقت نہیں گیا, چلو اب ہم آدم کے پاس چلتے ہیں اور اس تحفے کو لے کے آتے ہیں جو آدم کا تحفہ ہے. یہ سارے کے سارے چلے آدم کے پاس پہنچے, انہوں نے بھی آدم کو سلام کیا, اللہ کے خلیفہ کو سلام کیا, آدم نے ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا, وہی ہاتھ جو اس سے پہلے ان کے ساتھیوں پر پھیرا گیا وہی اس پر پھیرا گیا, پلٹ کے واپس آ رہے ہیں. اسی سبق کو ہے کہ جب ہم اپنے ان ساتھیوں کی خدمت میں پہنچیں گے جو پہلے یہاں سے گزر چکے ہیں تو وہ محسوس کر لیں گے کہ ہمارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے, لیکن آئے پہنچے دیکھا کسی نے کوئی توجہ نہیں دی. گھبرا کے پوچھا کہ کیا تم ہمارے جسم سے کسی خوشبو کا احساس نہیں کر رہے ہو؟ اس پہلے والے کھلانوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہمیں تو کوئی احساس نہیں, ہمیں تو تمہارے جسم سے کسی کی نئی خوشبو کا کسی کی نئی بو کا احساس نہیں ہو رہا ہے. گھبرا گئے. گھبرا کے اس مرتبہ بے زبان جانوروں نے بارگاہ الہی میں شکوا دیا, خدا بندہ سبب کیا ہے؟ ہم نے بھی تیرے حکم کے ساتھ آدم سے جا کے ملاقات کی ہے اور ہمارے ساتھی بھی کہتے, لیکن جب وہ آئے تو اپنے ساتھ خوشبو لے کے آئے, ہم آئے تو ہمیں کچھ نہ ملا. تو بس ایک مرتبہ یہی جواب آیا کہ جب وہ کہتے تو صرف میری وجہ سے کہتے, میرے حکم کی تعمیر میں کہتے, میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے کہتے, اس لیے ہمیں جب موقع ملا. اور تم جو گئے تو تمہارے دل میں یہ خیال نہ تھا کہ صرف میرے حکم کی تعمیر کر رہے ہو, تم اپنا فائدہ لینے گئے تھے, اپنا نفع لینے گئے, جس کی بنا پر میں نے تمہیں کچھ نہ دیا. اس لیے کہ میری نعمتیں اسی کے لیے مخصوص ہیں جو خاص میرے لیے کام کرتا ہے. من کان یرجو جو لکھا عرب سے بھی پر یا من ہمارا صالحہ, جو صرف میرے لیے کام کرتا ہے اسے تو میری نعمت ملتی ہے. پھر کٹے امام روایت کے آخر میں کہتے ہیں کہ یہ جن ہرن جن ہرنوں کے نامے ہیں, جس کی ناف میں یہ فش خوشبو ہے, یہ جو فش کی خوشبو موجود ہے یہ وہی ہرن ہے کہ جس کو آدم نے صرف اللہ سے اللہ کے حکم کی تعمیر کی بنا پر تحفہ دیا تھا, جو آج تک ان کی نسل میں چلا آ رہا ہے. اور یہ دوسرے ہرن وہی ہیں جو اپنے فائدے کے لیے بیٹھے اور آج تک ان کی نسل اس سے محفوظ ہو رہی ہے. پھر امام آخر میں یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر اللہ کے لیے آنے فصل کوئی کام کرو, اپنا فائدہ مقصود نہ ہو بلکہ نقصان ہو رہا ہو, تو پھر خدا دے گا اور اتنا لے گا کہ خالی تمہیں نہیں ملے گا, تمہاری نسلوں کو قیامت تک ملے گا. اور اگر اپنے فائدے کے لیے کوئی کام کیا تو ملنے والی چیز بھی تم سے چھپ جائے گی. تو مومن اگر آخرت اور دنیا دونوں کو بنانا چاہتا ہے, ایک ہی طریقہ ہے, صرف اور صرف اللہ کام کو انجام دے. ریا ذرا سچی تصور آ گیا دنیا دکھاوے کا تو ختم ہو جاتا, مگر ایک مقام وہ ہے کہ خود پیغمبر دنیا دکھاوے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں. بات بہت لمبی ہو گئی, ویسے بھی دو منٹ کافی ہوئی گفتگو شروع ہوئی اور تین منٹ زیادہ گزر گئے, اس لیے مزید گفتگو کا وقت نہیں. اور بات مشہوروں اور وجوہات کی بنا پر سات منٹ میں اوپر ہو چکے ہیں, اس لیے سوال کا جواب کا وقت بھی نہیں. آپ نے جن کے بہت اہم سوالوں کو قریب آ جائیں, باقی ان شاء اللہ اطمینان کے ساتھ گفتگو آپ سے آج کل ہو.
ایک مطلب آپ نے مضبوط طریقے سے